نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس گھڑی کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے یعنی قیامت کا. وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سے ایک ایک چیز کی پیدائش کے بارے میں علم ہے، حتیٰ کہ وہ پھل جو شگوفوں سے نکلتے ہیں ان میں سے بھی ایک ایک پھل. اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے. ہم انسانوں کا علم تو اتنا محدود ہے کہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ایک دن میں ایک شہر میں کتنے بچے پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے بارے میں وسیع علم رکھتا ہے کہ آج کون آیا اور کون جانے والا ہے. پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے. اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے. انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا. بھلائی سے مراد خوشحالی، کشادہ رزق، تندرستی، بال بچوں کی خیریت وغیرہ. اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا. حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بہت سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. یعنی عام حالات میں اللہ تعالیٰ کو کم ہی یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی وقت زیادہ یاد آتے ہیں جب کوئی مشکل آتی ہے. جیسے کسی شاعر نے کہا، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب کام پڑتا ہے تو اکثر یاد آتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو. یعنی جو لوگ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے اور اس کا انکار کرتے ہیں، اگر ایک دن یہ حقیقت ان پہ کھل گئی کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے اور یہ کھلے گی قیامت کے دن، تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ اور ایسے لوگوں کی گمراہی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں کہ بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی علمی تحقیق کے محض وہ اپنے ضد اور تعصب کی بنیاد پر اس کو جھٹلا رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ چند سالوں بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ کتاب واقعی سچ تھی اور اس کا لانے والا برحق تھا. عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے. یعنی اس کتاب کے اندر آنے والی باتیں جو دنیا اور کائنات کے بارے میں ہیں وہ سچ ہوں گی، وہ حقائق ان کی آنکھیں خود دیکھیں گی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے جو باتیں بتائی گئیں ان میں سے کئی ایک آج تحقیق کے بعد سچ ثابت ہو رہی ہیں. ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم کسی بھی تحقیق کا انتظار کیے بغیر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسے سچ مانیں. لیکن نہ ماننے والے کھلی کھلی نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں مانتے، خواہ ان کا دل گواہی دے ہی کیوں نہ رہا ہو. ہم قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے. اور قرآن پاک کی تعلیم پر عمل کرنے والی قوم جو ایک جاہل اور لا علم قوم تھی، جس طرح وہ دنیا کی امام بنی، وہ بھی سب جانتے ہیں کہ صرف وہ فاتح قوم نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عدل و انصاف کے ساتھ جو حکومت کی اس کی مثال نہیں ملتی. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اسپین میں جب مسلمان صدیوں تک حکمران رہے، ان کا سلوک دوسری قوموں کے ساتھ کتنا بہترین تھا، اور جب عیسائی وہاں غالب آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی لائبریریز کو جلا کر، لاکھوں کی تعداد میں کتابوں کو خاک بنا کر ان کے شعلوں میں مسلمانوں کو زندہ پھینکا گیا، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی. نہ صرف یہ کہ انسانیت دشمنی بلکہ علم دشمنی کا بھی ثبوت دیا گیا. اسی طرح ہندوستان میں 800 برس کے طویل زمانہ حکومت میں مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا. مسلمان حکمرانوں کے عدل و انصاف کی داستانیں سب جانتے ہیں، لیکن جب سے ہندو وہاں پر غالب آئے وہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں. اسی طرح یہودیوں کے ساتھ پچھلے 1300 برس میں مسلمانوں کا رویہ کیسا رہا، اور اب وہ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں تاریخی حقائق کیا بتاتے ہیں کہ یہ کتاب سچی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اس کے ماننے والوں کے اندر صرف علمی سطح پر نہیں بلکہ اخلاقی سطح پر ایک واضح تبدیلی آتی ہے، جو اس بات کی گواہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ حق ہے. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے، سچا ہے. کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا گواہ ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں. الا انہ بکل شیء محیط، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے. سورۃ الشورى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. حاميم عين سين قاف. اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وہی کرتا رہا ہے. وہی اللہ کا وہ کلام جو فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے پاس بھیجتا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے. فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں کہ اللہ ان کو ان کے گناہوں پر فوراً نہ پکڑنا. حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہی ہے. جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو. ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز یعنی شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کرو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، یعنی اس کو نبوت عطا کرتا ہے. اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے اور نہ مددگار. کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے. فاللہ هو الولی، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے. تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہوا، اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. وہی اللہ میرا رب ہے. علیہ توکلت وإلیہ انیب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہیں کے ہم جنس جوڑے بنائے، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے. کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں. وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. جسے چاہتا ہے کھلا رزق عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. اسے ہر چیز کا علم ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ دین کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قائم کرنا اگر کسی مادی یا جسمانی چیز کے لیے استعمال ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے بیٹھی ہوئی چیز کو اٹھا کھڑا کرنا، مثلا کسی انسان یا جانور کو اٹھانا، یا پڑی ہوئی چیز کو سیدھا کر دینا، یا جیسے بانس یا ستون وغیرہ کو قائم کرنا، یا کسی چیز کے بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے بلند کرنا، جیسے کسی خالی زمین میں عمارت قائم کرنا۔ لیکن جو چیز مادی نہیں بلکہ معنوی ہوتی ہے، ان کے لیے جب قائم کرنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد اس چیز کی محض تبلیغ کرنا نہیں، بلکہ اس پر عمل درآمد کرنا، اسے رواج دینا اور اسے عملاً نافذ کرنا ہوتا ہے۔ جب ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ دین کو قائم کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرو، اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، اختلاف نہ کرو۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے کہ جس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ یہاں پھر ہدایت کا اصول بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، اس کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو ہدایت میں دلچسپی رکھتا ہے، جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے کٹے ہیں، الگ ہوئے ہیں، وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ بسا اوقات جہالت کی بنا پر اختلاف ہوتا ہے کہ علم والے اور لا علم الگ الگ گروہ بن جاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم آنے کے بعد اختلاف شروع ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہاں پر بتا دی گئی، بغیم بینہم، آپس کی سرکشی، بخس، انعاد، ضد اور حسد کی وجہ سے۔ جب انسان کچھ چیزوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے، جھکنے کو تیار نہ ہو، ان کے اندر عاجزی نہ ہو، تو پھر دین کے ٹکڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے اگر کسی بھی دھاگے کو دو طرف سے لوگ کھینچنا شروع کر دیں، کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہو، تو بالآخر وہ رسی یا دھاگا ٹوٹ جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر دین کے معاملے میں لوگ باہم ٹکرانے لگے اور ہر شخص دین کے کسی ایک خاص حصے پر زیادہ تاکید اور زور دے، اور دوسرا کسی دوسرے کو زیادہ عام سمجھ لے، اور دین کو بحیثیت کل نہ لیا جائے، تو بھی دین کے معاملات میں تفرقہ ہو جایا کرتا ہے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا، تو ان کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا، یعنی دنیا میں ہی عذاب دے کر ان سب لوگوں کا خاتمہ کر دیا جاتا جو گمراہیاں نکالنے اور جان بوجھ کر ان کی پیروی کرنے کے مجرم تھے، اور صرف سیدھے رستے پر چلنے والے ہی باقی رکھے جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ قیامت کے دن پر ملتوی رکھا۔ دنیا میں ہر ایک کو اچھا یا برا کرنے کا حق دیا گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے، وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں، چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے۔ اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، یعنی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس دین کے اندر کوئی رد و بدل اور کوئی کمی بیشی نہ کرو، کہ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر گمراہ لوگوں سے مصالحت نہیں ہونی چاہیے۔ جاہلی دور کے تعصبات، توہمات اور طور طریقوں کی دین میں کوئی گنجائش نہیں، اس خیال سے کہ یہ لوگ دین کے اندر آ جائیں گے لہٰذا کچھ ان کی باتیں مان لی جائیں، تو دین کے ساتھ بے دینی کا پیچک نہیں ہو سکتا، دین کے لباس پر بے دینی کا جوڑ نہیں لگ سکتا۔ دین تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، نہ کہ لوگوں کی خواہشات اور رسم و رواج پر مبنی۔ اور ان سے کہہ دو، اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب، وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے، اور تمہیں کیا خبر شاید تو فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈر جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ ایک بہت خوبصورت مثال ہے جس کے ذریعے سے انسان کو دنیا یا آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرنے کے نتائج کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی اس دنیا میں ہم سب کیا کر رہے ہیں، ایک کھیت لگا رہے ہیں۔ ہر انسان کو ایک مخصوص حصہ زمین کا ملا ہوا ہے، اور ہر ایک کو بتایا گیا کہ جو کچھ تم اپنے حصے کی زمین میں بو گے اور آخرت کی نیت سے بو گے، آخرت کو وہی کاٹو گے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس حصے میں محنت تو کر رہے ہیں، بو رہے ہیں، لیکن ان کی نیت کیا ہے کہ جلد ہی اسی دنیا میں اس کو کاٹ کر استعمال کر لیا جائے، وہ اپنی نیکیوں کا صلہ اور فائدہ یہی لے لینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ کھیتی صرف دنیا میں پک کر تیار نہیں ہو سکتی، اس کے کاٹنے کا، اس کی تیاری کا، اس کے بڑھنے کا اصل وقت تو آخرت ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کچا پھل توڑ لے تو اس کو پکا ہوا نہیں مل سکتا۔ دنیا میں ہماری جتنی بھی کوششیں ہیں ان کا پکا پھل تو آخرت میں ملے گا، لیکن کچا دنیا میں بھی مل سکتا ہے۔ جو لوگ کسی بھی درخت سے کچے پھل توڑ لیں وہ پھر پکے پھل سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مثلا گندم کی کھیتی لگاتا ہے، اس کو پکنے کے لیے ایک خاص وقت درکار ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کے اگنے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد مثلا 6 ماہ میں اگر پک کے تیار ہوتی ہے تو وہ 3 ماہ میں اس سارا کھیت کاٹ لے، تو جب پکنے کا وقت ہوگا اس وقت اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، گندم نہیں آئے گی، کیونکہ 3 ماہ میں تو ہو سکتا ہے ابھی اس کی کمپلی تھوڑی اونچی ہوئی ہو۔ اگر وہ 3 ماہ کی کھیتی کاٹ بیٹھے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ تو محض پتے ہوں گے جن کو جانور کھا لیں گے، یا پھر اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ سوکھ جائیں اور ادھر ادھر اڑ جائیں اور ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، نہ ان سے کھانے کو کچھ نکلے گا اور نہ ہی بیج بنے گا کہ دوبارہ اس سے کچھ اگا سکے، اور اس طرح وہ اپنی ساری کوشش کو گنوا بیٹھیں گے۔ اسی طرح جو لوگ اپنے نیک کاموں کا صلہ دنیا میں چاہتے ہیں، کیسے؟ مثلا ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم کو تعریف ملنی چاہیے، اگر ہمیں تعریف نہیں ملے گی تو ہم کوئی کام نہیں کریں گے، یا یہ کہ اگر ہم کسی کی خدمت کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں تو جواباً ہمیں فوراً احسان ملنا چاہیے، اگر دوسرے کی طرف سے شکریہ نہیں ملا اور اس نے قدردانی نہیں کی تو ہم آئندہ سے اچھا کام بھی نہیں کریں گے۔ گویا اس کی بڑھتی کھیتی وہی رک گئی، وہ جو نیکی کا کام کرنا چاہ رہا تھا وہ محض اس لیے چھوڑ دیا کہ مجھے اپریسیشن نہیں ملی، شکریہ نہیں ملا، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ملا، یا یہ کہ دنیا میں اس پر کوئی پروفٹ نہیں ملا۔ تو یہاں دوبارہ اس آیت کو سنیے اور اس مثال کو ذہن میں رکھ کے دیکھیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ من کان یرید حرف الاخرہ نزد له فی حرفی، جو کھیتی کو آخرت میں کاٹنا چاہے گا ہم اس کو اس میں اضافہ دیں گے، یعنی اس کے پکنے کا اصل وقت آخرت ہے، وہاں جا کے جو کاٹے گا وہ پکی ہوئی مکمل کھیت کاٹے گا، زیادہ حصہ پائے گا۔ ومن کان یرید حرف الدنیا نؤتیہ منہا، اور جو دنیا میں چاہے گا تو کچھ نہ کچھ یہاں اس کو مل جائے گا۔ وما له فی الآخرة من نصیب، اور اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ ہوگا، وہاں پھر اس کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہوگی۔ اب ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم نیک کام کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہم کہاں چاہتے ہیں۔ دنیا میں انسان کو اگر کچھ ملے بھی تو بہت تھوڑا ہے، کیونکہ دنیا کی اپنی عمر بھی بہت چھوٹی ہے، لیکن آخرت میں ایک نیکی کا اجر 10 گنا کم از کم ملے گا اور اس سے بھی زیادہ۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ، کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے انہیں اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا، یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یعنی دین کی دعوت، تبلیغ اور رسالت کے کام پر تم سے میں صلہ نہیں مانگتا، نہ کوئی تعریف چاہتا ہوں، نہ مال چاہتا ہوں، اور نہ دنیا کی کوئی بادشاہت چاہتا ہوں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تمام چیزیں پیش کی گئیں تو آپ نے ان کا انکار کر دیا تھا۔ البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں، یعنی تم سے یہ توقع کرتا ہوں کہ تم اس کی مخالفت کی بجائے، اس کی دشمنی کی بجائے رشتہ دار ہونے کے ناطے ہی میرا ساتھ دو اور مخالفت چھوڑ دو۔ جو کوئی بھلائی کمائے گا، وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے، سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے، وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے، رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ قَدِيرٌ بَصِيرٌ، اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، میرے بندے ایسے بھی ہیں جن کی صلاحیت مالداری نہیں ہے، یعنی مالدار ہو کر ہی وہ نیک ہیں، اگر میں انہیں فقیر بنا دوں تو وہ دینداری سے بھی جاتے رہیں گے، اور بعض میرے بندے ایسے ہیں کہ ان کے لائق فقیری ہے، اگر وہ مال حاصل کر لیں اور تونگر بن جائیں تو اس حالت میں گویا ان کا دین فاسد کر دوں، یعنی وہ دینداری سے جاتے رہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کو غربت دیندار بناتی ہے اور کچھ لوگوں کو امارت، اب کس کے لیے کیا فائدہ مند ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا، لہذا یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے کہ جس کو جو چاہے عطا کرے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں تمام انسانی مصائب کی وجہ بیان نہیں کی جا رہی، بلکہ اشارہ ہے اہل مکہ کے قحط کی طرف، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان لوگوں نے بہت ستایا تو آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری بھی مدد اسی طرح فرما جس طرح تو نے یوسف علیہ السلام کی قحط کے ذریعے مصر والوں کے مقابلے پہ مدد فرمائی تھی۔ تو یہاں انہیں بتایا ہی جا رہا ہے کہ تم سوچتے نہیں ہو کہ تمہارے اوپر یہ جو قحط آیا ہے یہ کس وجہ سے ہے، یہ تمہارے اپنے کیے کی وجہ سے ہے اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان پر جو بھی کوئی دکھ تکلیف آتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو رنج اور دکھ، فکر اور غم اور تکلیف اور پریشانی بھی پیش آتی ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اگر اس کو چپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی کسی نہ کسی خطا کا کفارہ بنا دیتا ہے، اور اگر وہ دین کے راستے میں ہو تو درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ ضروری نہیں کہ انبیاء علیہ السلام پر جو مشکلات آئیں وہ نعوذ باللہ ان کے کسی غلطی کی وجہ سے تھیں، ہرگز نہیں۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء پر سب سے زیادہ مشکلات آئیں، تو وہ کیوں آئیں؟ وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے آئیں اور انہیں انسانوں کے اندر ایک قابل عمل نمونہ بنانا تھا۔ تو اسی طرح انسان کو ہمیشہ جب اس پر کوئی دکھ تکلیف آئے تو دو چیزیں سوچنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اپنی غلطیوں کو یاد کرنا چاہیے کہ میرا کوئی گناہ تو ایسا نہیں، میری کوئی نافرمانی تو ایسی نہیں کہ جس کی وجہ سے مجھ پر یہ پریشانی آئی ہے، اور اس کی اصلاح کر لینی چاہیے، اس پر توبہ استغفار کر لینا چاہیے۔ اسی لیے بہت سی مشکلات کا ازالہ استغفار کی شکل میں بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا، جس نے استغفار کو اپنے لیے پابندی سے پڑھا، لازم کر لیا، من لزم الاستغفار یعنی چمٹ گیا استغفار سے، پابندی سے کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیں گے، ہر مشکل سے آسانی پیدا کر دیں گے۔ تو انسان جب کوئی دکھ آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے تو کیا کرے؟ کثرت سے توبہ استغفار کرے، توبہ کی نماز پڑھے، اپنے پچھلے گناہوں پر معافی مانگے کہ یا اللہ وہ گناہ جو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا ان کو تو معاف کر دے۔ پھر اگر انسان یہ دیکھتا ہے کہ بظاہر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی تو اس پر انسان یہ دیکھے کہ کس وجہ سے مشکلات آ رہی ہیں، کیا دین کے راستے میں؟ مثلا ایک شخص اپنی عام روزمرہ زندگی میں ایک بہت نارمل زندگی بسر کر رہا تھا، اس کی بہت عزت تھی، سب لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے، جو ہی اس نے لوگوں کو دین کی بات بتانا شروع کی تو ہر کوئی اس کی جان کا دشمن ہو گیا۔ اب یہ اس پر ایک مصیبت آ گئی جو شاید اس کے کسی گناہ یا قصور کی وجہ سے نہیں ہے، کس وجہ سے ہے؟ کہ وہ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ تو ایسے میں اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، جس شخص نے بھی یہ کام کیا، کیونکہ یہ انبیاء کی وراثت ہے نا، انبیاء علیہ السلام والا کام ہے، بہت بڑے حوصلے اور بہت بڑے درجوں والا کام ہے، اس لیے یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ چیزیں پیش نہ آئیں کہ جو ان کے ساتھ پیش آئیں، اس درجے کی تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ اس جیسی۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 40 سال تک رہے، سب سے بڑھ کر سچے، صادق، امین اور شرافت میں مثال تھے، لیکن جو ہی آپ نے لوگوں کو اللہ کی بات بتائی سب لوگ ہاتھ دھو کے آپ کے پیچھے پڑ گئے، حتیٰ کہ آپ کے قریب ترین رشتے دار۔ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی پیدائش پر اس نے اپنی ایک لونڈی جو آپ کی ولادت کی خبر لے کر آئی تھی اس کو آزاد کر دیا خوشی میں کہ بھتیجا پیدا ہوا ہے، اور ساری زندگی بہت محبت سے کام دیا، لیکن جو ہی آپ نے اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کیا تو یہی چچا آپ کی جان کا دشمن ہو گیا۔ نہ صرف یہ کہ وہ خود بلکہ اس کی بیوی بھی۔ اس بات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ دین کے راستے میں آپ کوئی چھوٹی سی نیکی کا کام کرنے لگے یا خود کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی اس کی طرف بلائیں تو لوگ بعض اوقات آپ پر ایسے ایسے الزامات لگائیں گے کہ جن کے آپ اہل نہیں، یا وہ چیز آپ کے اندر پائی نہیں جاتی۔ ایسے تمام مواقع پر انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، اور یہ چیز اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے. اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر اور شکر کرنے والا ہو، یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں دبو دے، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سرو سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے. یعنی دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے جس پر وہ بہت مال رکھتا ہے یہ صرف چند دن کی رونق ہے. جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ اچھا ہے، وہ ابقا اور زیادہ پائیدار ہے، باقی رہنے والا ہے. وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں.